أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الإمام حسين بن علي عليه السلام: فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات الله. درود پڑھیے محمد وعلی محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد. سیاست کوفی و امامت حسینی موضوع سخن ہے. سید الشہداء علیہ السلام کا نورانی فرمان سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جو آپ نے اہل کوفہ کے خطوط کے جواب میں تحریر فرمایا. جب اہل کوفہ نے دمشق میں امیر شام کی ہلاکت کے بعد اور اس کے نابکار بیٹے کی مسجد نشینی کے بعد شامی حکومت کے خلاف و مخالفت کرتے ہوئے امام کو متعدد خطوط ارسال کیے اہل کوفہ کے مختلف و متعدد طبقات نے، امام نے ان متعدد خطوط کا پہلا جواب تحریر فرمایا، جس میں تین نقطے بیان فرمائے. پہلا مطلب یہ تحریر فرمایا کہ مجھے آپ کے تمام خطوط موصول ہوئے ہیں، جن میں سے آخری خط ہانی اور سعید کے ہاتھوں سے ملا ہے. ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جو کچھ تم نے خطوط میں تحریر کیا ہے وہ میں سمجھ گیا ہوں، اور تم نے متفقہ طور پر ان خطوط کے اندر ایک مطلب کا اظہار کیا ہے جو میں نے پڑھ لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم نے لکھا ہے: انہ لیس علینا امام فاقبل، ہمارا کوئی رہبر و امام نہیں ہے، اس لیے آپ کوفہ آئیں اور ہماری امامت و قیادت و رہبری سنبھالیں. لعل اللہ ان یجمعنا بک علی الہدی والحق، شاید اللہ آپ کے توسط سے ہمیں حق و ہدایت پر اکٹھا کر دے. یہ پہلا مطلب تھا جس میں امام نے فرمایا تمہارے خطوط مل بھی گئے ہیں اور میں نے انہیں پڑھ بھی لیا ہے اور سمجھ بھی گیا ہوں. دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں جو کچھ تم نے خطوط میں لکھا ہے اس کی تائید کے لیے اور کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے، آپ کے امور و معاملات کو پرکھنے کے لیے اپنا قابل اعتماد بھائی اور اپنا ابن عم اور اپنے اہل بیت میں سے قابل اعتماد شخصیت مسلم ابن عقیل کو اپنا نمائندہ و سفیر بنا کر تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، اور انہیں میں نے امر کیا ہے مجھے تمہارے حالات، افکار اور معاملات کے بارے میں آگاہ کریں. اگر انہوں نے ان تمام امور کی تصدیق و تائید کر دی جو تم نے خط میں لکھے ہیں اور خطوط میں لکھے ہیں، اس وقت میں تمہاری طرف آنے میں جلدی کروں گا. اور تیسرا نقطہ یہ بیان فرمایا کہ چونکہ اہل کوفہ نے سب طبقات نے امام کو یہ خط لکھا کہ انہ لیس علینا امام فاقبل، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ آئیں ہماری قیادت و امامت سنبھالیں۔ امام نے انہیں متوجہ کیا اس مختصر خط میں جو شدید ترین بحران کے زمانے میں امام نے لکھا، اس کے اندر متوجہ کیا انہیں، فلا عمری مل امام الا العامل بالکتاب، تم یہ تو کہہ رہے ہو ہمارا کوئی امام نہیں ہے لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے امام ہوتا کیا ہے، وہ ہوتا کون ہے۔ اپنی جان کی قسم، امام اس ہستی و شخص کو کہتے ہیں جو کتاب خدا پر عمل کرے، کتاب خدا پر عمل کرائے، اور امام وہ ہوتا ہے والآخذ بالقسط، جو قسط و عدل کا نظام برپا کرے، والدائن بالحق، اور حق پر کاربند و پابند ہو، والحابس نفسه على ذات اللہ، اور اپنے آپ کو خدا کے ساتھ وابستہ رکھے اور اپنے آپ کو پابند رکھے مرضی خدا و حکم خدا کا۔ مختصر الفاظ میں امام علیہ السلام نے کوفیوں کو امامت کی حقیقت سے آشنا کیا۔ چونکہ کوفہ اپنی نوعیت میں ایک منفرد شہر و آبادی تھی جو پہلے سے غیر مسلم شہر کے طور پر آباد نہیں تھا، جس میں مسلمانوں نے دعوت دی ہو، یہ تنہا شہر ہے جسے قائم ہی مسلمانوں نے کیا، اس سے پہلے کوفہ موجود نہیں تھا۔ کوفہ کے ارد گرد قبائل آباد تھے لیکن ایک شہر کے طور پر کوفہ نامی شہر نہیں تھا، کوفہ آباد ہی مسلمانوں نے کیا ہے خلیفہ دوم کے زمانے میں، سترویں ہجری میں، جب روم و ایران کو فتح کر لیا گیا، روم و ایران کے درمیان میں ایک فوجی چھونی کے طور پر کوفہ آباد کیا گیا۔ اس وقت کے سردار سپاہ و سالار سپاہ نے، سعد ابن ابی وقاص سردار قادسیہ نے، ان کے ہاتھوں سے یہ شہر تعمیر ہوا، اس کی بنیادیں رکھی گئیں۔ 60,000 سے لے کر 90,000 کے لگ بھگ فوج پہلے مرحلے میں اس میں سکونت دی گئی اس کو، اور فوراً ہی اپنی پرکشش فضا کے وجہ سے جلدی ہی آباد ہو گیا۔ ان افواج کے خاندان کوفہ منتقل ہو گئے، مختلف قبائل صحرائی و ریگستانی علاقوں سے نقل مکانی کر کے کوفہ منتقل ہو گئے، اور بہت جلد یہ شہر آباد ترین شہروں میں بن گیا۔ نو مولود و نو تاسیس شہر پرانے شہروں سے جلدی آباد ہو گیا اور بارونق ہو گیا، لیکن اپنی جمعیت جو اس کے اندر مقیم تھی، قائم و آباد، ان کی وجہ سے ہمیشہ الجھنوں کا شکار رہا۔ چونکہ بنیادی طور پر فوج تھی اس کے اندر، اسلامی فوج آباد تھی، اور وہ فوج بھی فاتح، جس نے ایران فتح کر لیا، جس نے روم فتح کر لیا، اور اس فتح کے نتیجے میں اس فوج کو بہت ساری نئی زمینیں ملیں، اسے زر و ثروت ملا، اسے غنیمت ملی، انہوں نے غلام پکڑے، انہوں نے کنیزیں حاصل کی، لہذا اب یہ فوج پہلی فوج نہیں تھی بلکہ مرفع فوج، جس کے پاس فراوان زمینیں ہیں، جس کے پاس فراوان کنیزیں ہیں ہر فوجی اور ہر افسر کے پاس، اور جن کے پاس مال و ثروت ہے فراوان۔ پہلے یہ فوج جنگ و فتوحات میں شریک رہی، اور پھر فتوحات کے نتیجے میں حاصل ہونے والی غنیمت سے لطف اندوز ہوتی شروع ہو گئی، لطف اندوز ہو رہی تھی. امیر المومنین نے 36 ہجری میں کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا، مدینہ سے حکومت کا مرکز منتقل کیا کوفہ میں، چونکہ کوفہ دمشق کے قریب تھا اور دمشق میں امیر شام نے بغاوت کی، اس بغاوت کو کچلنے کے لیے امیر المومنین نے کوفہ کو مرکز بنایا. اور جب امیر المومنین کوفہ پہنچے، اس وقت تک یہ فوج اپنا خاص مزاج بنا چکی تھی، وہ اہل کوفہ مال غنیمت سے لطف اندوز ہو رہے تھے، ان کے پاس مال مویشی فراوان تھا، زمینیں و باغات اور اسی طرح کنیزیں ان کے پاس تھیں. اب یہ فوج نہیں تھی جو جنگ کر سکے، جو فتوحات کر سکے، بلکہ فتوحات کے مزے لوٹ رہی تھی. اس کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ یہ فتوحات میں مصروف رہنے کی وجہ سے اور فتوحات سے حاصلہ غنیمت سے لطف اندوز ہونے کی وجہ سے دین سے بے بہرا ہوتے گئے، دین سے بے خبر ہوتے گئے. اور یہ آغاز میں ہی یہ عمل شروع ہوا. خلیفہ دوم نے جب یہ چھونی تعمیر کروائی اور فوج آباد کروائی، فوراً ہی خلیفہ کو مرکز میں یہ پیغام دیا گیا کہ اس فوج کی تربیت و تعلیم کے لیے بھی انتظام کیا جائے، چونکہ فوج اپنے کمانڈروں کی بات نہیں مانتی تھی. انہوں نے ایک معلم بھیجے جو 5-6 سال تک کوفہ میں قیام پذیر رہے، آخر کوفیوں کے مزاج اور کوفیوں کی حرکات سے تنگ آ کر کوفہ کو چھوڑ کر واپس مدینے چلے گئے، اور خلیفہ سے معذرت کر لی کہ اپنی فوج کے لیے کوئی اور انتظام کرے، مجھ سے تربیت نہیں پاتے یہ لوگ. اور پھر اس کے بعد امیر المومنین نے بہت کوشش کی اس فوج کو تربیت دیں، دین سکھائیں، معارف، نہج البلاغہ کے اکثر خطبے اسی فوج کے سامنے انہی کوفیوں کے اندر حضرت نے بیان فرمائے ہیں. اپنے قیام کوفہ کے دوران اکثر خطبے یا جنگ میں تھے، یا کوفہ کی مسجد میں تھے، یا نماز جمعہ میں تھے، یا نماز عید میں تھے، یا مختلف کوفی وفود سے ملاقات کے اثنا و دوران امیر المومنین علیہ السلام نے یہ خطبات بیان فرمائے. اور آخرکار امیر المومنین نے بھی خدا سے دعا کی و التجا کی، اے پروردگار انہیں مجھ سے لے لے اور مجھے ان سے لے لے. اور حضرت نے فرمایا کہ تم قابل اصلاح نہیں ہو. ایک ایسا مزاج کوفیت کا بن چکا تھا، کوفی افراد جو کسی کی بات نہیں مانتے تھے، ہٹ درمی ان کے اندر تھی، ٹال مٹول ان کے اندر تھی، سستی کاہلی ان کے اندر تھی، تفرقہ اور اختلاف ان کے اندر تھا، قبائلی چپکلش ان کے اندر تھی، سیاسی رقابت ان کے اندر تھی، اور لیڈری کی دوڑ ان کے اندر تھی، قیادت کی دوڑ تھی. ہر قبیلے کے کئی کئی لیڈر بننا شروع ہوئے. شیعہ جو کم تعداد میں تھے کوفہ میں، لیکن تھے، ان کے کئی گروہ تھے اور کئی شخصیات شیعہ لیڈرشپ کے لیے کوشاں تھیں اور مدعی تھیں، جن میں دو بڑے مشہور لیڈر سلیمان ابن سرد خزاعی اور امیر مختار ثقفی، جن کی رقابت ہمیشہ رہی آپس میں. ان کے علاوہ بھی تھے ہانی ابن عروہ، وہ اپنے طور پر، اور دیگر شخصیات. نتیجہ یہ ہوا کہ بہت بنیادی چیزوں سے بھی ناآشنا رہ گئے، وعظ جملہ امامت کی حقیقت سے. امام کو خط لکھ کے کہہ رہے ہیں کہ لیس علینا امامن، ہمارا کوئی امام نہیں ہے. اس جملے پہ جتنا تعجب کیا جائے کم ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے پروردگار کے سامنے کوئی شخص نماز پڑھے اور یہ کہے میرا کوئی رب نہیں ہے، رب کے سامنے حاضر ہو کر کہے میرا کوئی رب نہیں ہے، رسول کے سامنے جا کر کہے میرا کوئی رسول نہیں ہے، امام کے سامنے جا کر کہے میرا کوئی امام نہیں ہے. اس سے ان کی ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ امام مدینے میں ہیں اور یہ کوفہ میں، اور ان کو کوفہ میں یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے. ان کے مد نظر کوفہ کے اندر ایک حرکت و قیام تھا شامی حکومت کے خلاف، جس کے محرکات و جس کے اسباب دینی نہیں تھے. کوفی اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے، دنیاوی سیاست کے لیے شامی حکومت کی مخالفت کر رہے تھے، اور ان کو رہبر و امام بھی چاہیے تھا جو ان حالات میں آ کر ان کی قیادت کرے، جیسا انہوں نے خود اس خط میں لکھا کہ لَعَلَّ اللَّهَ أَن يَجْمَعَنَا بِكَ عَلَى الْهُدَى وَالْحَقِّ، کہ آپ کے توسط سے خدا ہمیں حق و ہدایت پر اکٹھا کر دے. جب ایک قوم منتشر ہو جاتی ہے اس کے اندر اعتقادی تشویش پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے اندر دین سے دوری پیدا ہو جاتی ہے، وہ نظام الہی کو درست طریقے سے نہیں سمجھ پاتی، ہدایت کا منبع اس سے گم ہو جاتا ہے، اس فکری انتشار کے عالم میں و دوران ان پر جب باہر سے دباؤ پڑتا ہے، دباؤ سے تنگ آ کر ان کی آوازیں نکلتی ہیں. آپ کسی کے سر پر اگر اس کے حد سے زیادہ بوجھ ڈال دیں، بوجھ جو ہی اس کے اوپر دباؤ ڈالتا ہے اس کی آوازیں بے ساختہ نکلتی ہیں. ایسے لوگوں کو بھاری بوجھ کے نیچے کرہتے ہوئے دیکھا ہوگا آپ نے، تجربہ کر سکتے ہیں. ایک زیادہ وزن والا آدمی ایک دبلے آدمی پر بیٹھ جائے، اس کے کندھے پر بیٹھ جائے، اور وہ نہ بھی بولنا چاہے تو بھی اس کی کوئی آہیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، چونکہ دباؤ جب اس پہ پڑتا ہے، وزن پڑتا ہے، اور اس کے نازک اندام و کمزور اندام اس دباؤ کو برداشت نہیں کر سکتے، تو اس کی زبان سے کراہنے کی آوازیں نکلتی ہیں. یہ جو کراہتے ہیں لوگ، یہ علامت ہے کہ سخت دباؤ میں ہیں، اور دباؤ بھی ان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے. کوفیوں نے در حقیقت شامیوں کی طرف سے دباؤ کے نتیجے میں کراہنا شروع کیا. یہ جو باتیں کر رہے تھے آپس میں، وہ خطوط لکھ رہے تھے، یہ دباؤ کے نتیجے میں کراہ رہے تھے. جیسے سوئے ہوئے کوئی انسان جب بولتا ہے نیند میں، سوچ کے نہ بولے، آگاہ نہ ہو. بعض لوگ ہیں ان کی عادت ہے نیند میں باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور اپنے ہی راز خود نیند کے عالم میں بتاتے رہتے ہیں. نیند کے اندر انسان کتنی ہی گفتگو کرے، اس گفتگو کو اصطلاح میں ہذیان کہتے ہیں. بے ہوشی میں، مدہوشی میں، نشے میں، نیند میں جو باتیں انسان کرتا ہے، اس کی زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں، اسے حکمت نہیں کہتے، اسے ہذیان کہتے ہیں. وہ بہت سارے لوگ ہیں ہذیان کہتے ہیں. بیماری کے عالم میں بعض اوقات بیماری کا غلبہ ہوتا ہے، کچھ لوگ غشی میں، کوما میں چلے جاتے ہیں، اور اسی غشی کے عالم میں منہ سے کچھ نہ کچھ اول فول نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور سب کان نہیں دھرتے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، بلکہ وہ سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ہذیان کہہ رہا ہے. اسی طرح اگر کسی کو چوٹ لگ جائے، کسی کو بے ہوش کر دیا جائے، ممکن ہے اس بے ہوشی کے عالم میں اس کی زبان سے کچھ نکلے، یہ گفتگو حوالہ نہیں بن سکتی، اس گفتگو کو کوئی سنجیدہ نہیں لیتا. اسی طرح جب دباؤ میں ہو کوئی قوم، اندر اس کے انتشار ہو، اندر اس کے ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہو، اس کا پیکر جدا ہو گیا ہو، بکھر گیا ہو، اس کے اندر توڑ پھوڑ ہو چکی ہو، انتشار ذہنی و فکری و مذہبی و اعتقادی و قومی و علاقائی و زبانی، ہر طرح کا انتشار اس کے اندر آ جائے، اور اس کے اندر مختلف طرح کی دوڑیں بھی شروع ہو جائیں، قومیت کی دوڑ ایک طرف، قبائلیت کی دوڑ ایک طرف، قیادت کی دوڑ ایک طرف، ریاست کی دوڑ ایک طرف، مادیت کی دوڑ ایک طرف، مقبولیت کی دوڑ ایک طرف، شہرت کی دوڑ ایک طرف، اتنی دوڑیں بھی اس کے اندر ہوں اور منتشر بھی ہو، اور باہر سے اس کے اوپر دباؤ بھی شدید پڑ رہا ہو، اس وقت بے ساختہ اس کی زبان سے کچھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو کراہنا کہتے ہیں. یہ درد ہے، مختلف درد انسان کو محسوس ہوتے ہیں، اور ہر درد کے نتیجے میں انسان کراہتا ہے. چوٹ لگتے ہوئے کراتا ہے، زمین پہ گرتے ہی کراتا ہے، دباؤ پر شدید ہو کراتا ہے. ان آوازوں کو انسان صرف دلیل سمجھتا ہے کہ یہ درد مند ہے. یہ کون کوفیوں نے میٹنگیں کی اور احساس یہ ہونے لگا کہ اب جب کہ امیر شام، چونکہ امیر شام نے شدید دباؤ رکھا ہوا تھا کوفیوں کے اوپر، ناقابل برداشت دباؤ، اور کوفیوں کی یہ خصوصیت تھی کہ یہ سخت گیر حاکم کے سامنے تسلیم رہتے تھے اور نرم حاکم کے سامنے بغاوت کرتے تھے. یہ نعمان ابن بشیر امیر شام کی طرف سے مقرر کردہ آخری حاکم تھا، لیکن مزاج کا نرم آدمی تھا، سیاستدان تھا، زیادہ سختی نہیں کرتا تھا ان پر. اس کے سامنے یہ بغاوت کرتے تھے. عبید اللہ ابن زیاد جب آیا تو سارے تسلیم ہو گئے، اور یہ پہلے بھی ایسا ہی تھا. عبید اللہ ابن زیاد کا باپ زیاد ابن ابی اسی کوفہ کے اندر حاکم رہا ہے، اور سخت گیر تازیانے اور کوڑے اور ڈنڈے کے ساتھ اس نے کوفیوں پر حکومت کی. اس کی پوری حکومت کے دوران خاموش رہے، ساکت رہے، چپ رہے، بات تک نہیں کی. لیکن جو ہی زیاد ابن ابی بدلہ دوسرا نرم خو حاکم آیا، انہوں نے شورشیں شروع کر دی، بغاوتیں شروع کر دی. انہیں بڑی خوشی ہوئی امیر شام کے ہلاکت کی، کوفیوں کو، تمام طبقات کو. اب کوفہ میں یہ ذہنیت بن گئی ہے، یا غلط فہمی ایک پیدا ہو گئی، کہ کوفہ میں جو رہتے تھے وہ سب شیعہ تھے. ایسے نہیں تھا. میں نے اشارہ کیا کہ کوفہ میں خلفاء کے حامی اکثریت میں تھے، بنو امیہ کے وفادار بھی موجود تھے، خوارج بھی موجود تھے، اور اہل بیت کے پیروکار بھی موجود تھے، اور ایک الگ طبقہ تھا موالی، غلام، جو جنگوں میں قیدی پکڑے گئے تھے اور وہ بھی کوفہ میں آباد تھے. اس کے علاوہ یہود اور مسیحی بھی تھے، لیکن تھوڑے تھے، زیادہ نہیں تھے، ان کی تعداد بہت کم تھی. اتنے قبائل کوفہ کے اندر تھے، لیکن یہ سب کے سب دباؤ میں تھے، شدید دباؤ میں، چونکہ امیر شام نے حکومت کوفیوں سے لی، وہ کوفہ سے لی اس نے، اس لیے کوفیوں کو ہمیشہ نفرت کی نگاہ سے دیکھا، تحقیر کی نگاہ سے دیکھا، شدید دباؤ میں رکھا کوفیوں کو. امیر شام کی ہلاکت ان کے لیے بڑا خوشی کی خبر تھی، خوشخبری تھی، اور انہوں نے فوراً رد عمل دکھایا کہ اب ہم شامی حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں. چونکہ دباؤ تھا، اندر انتشار اور باہر سے دباؤ. جب اندر انتشار ہو اور باہر سے دباؤ ہو، اس حالت کو سمجھنے کے لیے شاید اگر دنیا کے کسی اور قوم کو یہ صورتحال سمجھائی جائے تو وہ نہ سمجھ پائیں. آپ چائنا کے لوگوں کو، چائنیز کو اگر سمجھانا چاہیں کہ ایک قوم اندر سے منتشر ہو اور باہر سے دباؤ میں ہو کیسے ہوتی ہے، ممکن ہے اہل چین کو کئی سال تحقیق کرنی پڑے، پڑھنا پڑے، تجربہ کرنا پڑے کہ جب ایک قوم اندر سے منتشر اور باہر سے دباؤ میں ہوتی ہے تو اس کی کیا کیفیت و کیا نفسیات ہوتی ہے. چائنیز کو شاید سمجھ میں نہ آئے، یورپیوں کو شاید سمجھ میں نہ آئے، لیکن پاکستانیوں کو سمجھانے میں کوئی مشکل نہیں ہے. خصوصاً پاکستانی شیعہ کو یہ بات سمجھانے میں کوئی مشکل نہیں ہے، چونکہ ہو بہو وہی کیفیت یہاں موجود ہے کہ اندر انتشار ہے اور باہر سے دباؤ ہے، وہ شدید ہے دونوں. انتشار بھی اپنی اوج کو پہنچتا جا رہا ہے اور دباؤ بھی اپنی اوج کو پہنچتا جا رہا ہے. خوب ایسے میں، چونکہ انتشار انسان کو کمزور کرتا ہے، جس طرح قرآن کریم میں ہے، لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم، تنازع مت کرو، نزاع مت کرو، جھگڑے مت کرو، انتشار مت کرو، فتفشلوا، کمزور ہو جاؤ گے، سست ہو جاؤ گے. وتذهب ریحکم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی عزت، آبرو و روب چلا جائے گا تمہارا. بے شک کروڑوں کی تعداد میں ہو، لیکن کوئی تمہیں
سیٹھے کا نہیں، تذہب الریحکم، کوئی تمہاری پرواہ نہیں کرے گا، کسی کھاتے میں شمار نہیں ہوں گے. تو انتشار کمزور کر دیتا ہے، تفرقہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے. جو قوم اس کیفیت میں مبتلا ہو جائے کہ اس کے اندر شدید انتشار اور اس کے اوپر دشمن کا شدید دباؤ ہو، اس کی ایک کیفیت یہ طاری ہو جاتی ہے کہ اس دباؤ سے نکلنے کے لیے بعض اوقات ایسے راستے چن لیتی ہے جو معقول نہیں ہوتے. بقول مرزا غالب کے، مرزا غالب عموماً دوسرے طرز کی شاعری کرتے ہیں، کبھی کبھی اس طرح کی بھی شاعری کرتے ہیں. یہ جو جملہ مصرہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، مرزا کی ایک اپنی دنیا تھی. ان کا ایک شعر ہے جو علامہ اقبال سے زیادہ منسوب کر کے پڑھا جاتا ہے، چونکہ سب کے ذہنوں میں یہ ہے کہ معقول بات علامہ اقبال کی ہوتی ہے اور نامعقول باتیں ساری دوسرے کرتے ہیں. البتہ ایسا ہی ہے، اقبال نے کوئی نامعقول بات نہیں کی، لیکن باقی بھی کرتے ہیں بعض اوقات معقول بات جب ہوش میں ہو. تو مرزا نے بھی معقول شعر لکھا، بہت سارے لکھے، ان میں سے ایک یہ لکھا انہوں نے کہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں. تھوڑی دور سب کے ساتھ چلتا ہوں کہ شاید یہ مجھے کہیں پہنچا دے، اور تھوڑی دور جا کر پھر مجھے اترنا پڑتا ہے اس رکشے سے کہ صحیح روٹ پر نہیں بیٹھا، صحیح انتخاب نہیں کیا، اور پھر احساس ہوتا ہے کہ ابھی میں راہبر کو نہیں پہچانتا. یعنی ایک حالت ایسی قوم کے اندر یہ ہے کہ نجات کے راستے اسے معلوم نہیں ہوتے، اور نجات کی راہوں پر چلانے والے راہبروں سے آشنا نہیں ہوتی یہ قوم، اور ایسے اعمال کا سہارا لیتے ہیں، ایسے افراد کا سہارا لیتے ہیں جو انہیں اور زیادہ ڈبوتے ہیں، جو انہیں اور زیادہ غرق کرتے ہیں. چونکہ اندر انتشار ہے، پائیداری نہیں ہے، ثبات نہیں ہے، اور باہر سے دباؤ ہے شدید، انسان کوشش کرتا ہے ہر ممکنہ طریقے سے اس دباؤ سے باہر آ جائے. دباؤ سے باہر کے لیے بعض اوقات تنکوں کا سہارا لیتا ہے، اور ڈوبتے لوگ جب تنکوں کا سہارا لیتے ہیں تو تنکے ڈوبتے کو نہیں بچاتے بلکہ ڈوبتا ہوا تنکوں کو بھی ساتھ ڈبو دیتا ہے. آج تک کسی نے تنکوں کا سہارا لیا، اسے تنکوں نے نہیں بچایا بلکہ تنکے بھی ساتھ ڈوب جاتے ہیں. جبکہ اس قوم کے پاس پائیدار راستہ موجود ہوتا ہے، راہبر و رہنما موجود ہوتا ہے، لیکن اسے اپنا راہبر سمجھ میں نہیں آتا. اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ امام ہوتے ہوئے وہ میٹنگ میں یہ کہتے ہیں ہمارا کوئی امام نہیں ہے. یہ دباؤ کی علامت ہے، یہ اندرونی انتشار کی علامت ہے، یہ اعتقادی کمزوری کی علامت ہے، یہ سیاسی بصیرت کے نہ ہونے کی علامت ہے، یہ قوم کے تربیت کے فقدان کی علامت ہے، یہ اس کے اندر بیداری نہ ہونے کی علامت ہے کہ امام کو خط لکھ کے کہیں کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے. اس لیے جب یہ خط امام کو موصول ہوا، انہوں نے جو کچھ خط میں لکھا امام کو اس پر اعتبار نہیں آیا، اعتماد نہیں تھا امام کا. اس لیے امام نے فرمایا کہ میں اپنا نمائندہ قابل اعتماد بھیج رہا ہوں، وہ آ کر تمہارے حالات کا جائزہ لیں گے. اگر انہوں نے تائید کر دی، تصدیق کر دی جو کچھ تم نے خط میں لکھا ہے یہ صحیح ہے، پھر میں تمہاری طرف آؤں گا. چونکہ سفیر و نمائندے نے مجھے کہا ہے، تمہارے کہنے پر نہیں آؤں گا، اپنے نمائندے کے اطمینان پر آؤں گا. اور دوسرا نقطہ، انہوں نے خط میں یہ لکھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے. اس سے امام کو اندازہ ہو گیا کہ یہ قوم امام شناس نہیں ہے، انہیں امامت کی خبر نہیں ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ امام اس کو کہتے ہیں جو ایک منتشر قوم کو دباؤ سے نکالے، آ کر کوفی کو شامی دباؤ سے باہر نکالے، اور دباؤ سے باہر نکال کر حکومت قائم کر کے ان کو اپنے حال پر چھوڑ دے، اس کو امام کہتے ہیں. امام علیہ السلام نے ان کی تصحیح کی اور انہیں یہ نقطہ اساسی و بنیادی تفہیم کیا و سمجھایا کہ تم نے جو لکھا ہے انہ لیس علینا امام، پہلے تمہیں امامت کو سمجھنے کی ضرورت ہے عزیزان. اور وہی نقطہ سید الشہداء کا فرمان سب کے لیے ہے، یہ جملہ کہ مل امام الا العامل بالکتاب، امام وہ ہوتا ہے جو کتاب خدا پر عمل کرے. امام کسی حکومت کے تابع نہیں ہوتا، امام پبلک رائے کے مطابق نہیں چلتا، امام عوام کے تابع نہیں ہوتا، امام عوام کے خوشنود عوام کی خوشنودی کا طلبکار نہیں ہوتا، امام عوام کا رہنما ہوتا ہے، عوام کا امام ہادی ہوتا ہے، عوام کے ووٹ کا محتاج نہیں ہوتا. اور یہ طے ہے کہ جو بھی عوام کا محتاج ہوگا وہ عوام کا ہادی نہیں ہو سکتا، جو مال میں عوام کا محتاج ہوگا وہ کبھی بھی قوم کو ہدایت نہیں کر سکتا، جو ووٹ میں عوام کا محتاج ہوگا وہ کبھی بھی رائے حق عوام کو نہیں دکھا سکتا. اس لیے خدا نے عوام کے ہدایت کے لیے جو رہنما مقرر کیے ان کا انتخاب عوام کے سپرد نہیں کیا، چونکہ جب عوام ان کو انتخاب کریں گے یہ یقیناً عوامی خوشنودی کے لیے ہدایت کو ترک کر دیں گے، عوام پسند باتیں کریں گے. وہ کام جو آج ہو رہا ہے کہ زیادہ تر محنت اہل علم کی دین کو عوام پسند بنانے میں صرف ہوتی ہے کہ ایسا مذہب ممبروں پہ پیش کریں جس کو عوام پسند کریں. آپ نے دیکھا آپ کے شہر میں بھی ہیں عورتوں اور مردوں کے بیوٹی پارلر موجود ہیں، اور ممکن ہے جاتے بھی ہوں گے آپ، خواتین بھی اور مرد بھی. آج کل لڑکے زیادہ جاتے ہیں عورتوں کے بجائے بیوٹی پارلر میں جا کر، خوب وہاں جا کر اپنی آرائش اپنی تزئین کرواتے ہیں، اور وہاں کورس کیے ہوئے لوگ ہیں باقاعدہ. آپ یونیورسٹیوں میں کالجوں میں پہلے فزکس کیمسٹری پڑھاتے تھے، آج کل انہیں بیوٹیشن کا کورس کروایا جاتا ہے، یہ بھی ڈگری ہے، ایک ماسٹر کیا جاتا ہے بیوٹیشن کے اندر کہ کس طرح لڑکوں کی اور لڑکیوں کی آرائش کی جاتی ہے، وہ یہ بھی ڈگری ہولڈر ہیں، ماسٹر ہیں یہ بھی لوگ. اس طرح کے ماسٹر جو آپ کا سر بناتے ہیں، آپ کا چہرہ بناتے ہیں، آپ کا حلیہ بناتے ہیں، اور کاسمیٹک سرجریز کرتے ہیں آپ کی، آپ کو جلد ناک چھوٹی ہے اس کو بڑا کر دیتے ہیں، اگر ناک نیچے اس کو اوپر کر دیتے ہیں، آنکھیں تنگ ہیں اس کو کھلا کر دیتے ہیں، جیسی شکل چاہے آج بنا کے دے دیتے ہیں. اور لوگ ہیں چہرہ سازی کرواتے ہیں، چہرے بنواتے ہیں جا کر. کیوں چہرے بنواتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں کو دکھانے ہیں چہرے، لوگ پسند کریں. ایک مجلس میں خواتین کی خدمت میں عرض کیا میں نے کہ الہی خاتون اور مغربی خاتون میں، ایک دینی خاتون اور مغربی خاتون میں فرق کیا ہے، کہ مغربی خاتون کسی بھی ملک میں ہو، ممکن ہے بھاولپور میں رہتی ہو، لیکن سوچ اس کی مغربی ہے، سوچ اس کی مادی ہے. یہ دن رات اپنا اوقات، اپنے اموال، اپنی کوشش، اپنی صلاحیتیں، ساری مال و دولت صرف کر کے اپنے آپ کو مردوں کے لیے پرکشش بناتی ہے، تاکہ جب مرد اس کو دیکھے تو اش اش کر اٹھے. لباس ایسا پہنے گی، چہرہ ایسا بنائے گی، حلیہ ایسا بنائے گی، ڈیزائن ایسے اتارے گی، ناز ایسے کرے گی، روڈ پر آئے گی، تاکہ زیادہ سے زیادہ مردوں کی توجہ کا مرکز بن سکے. اور اگر سارے شہر کی توجہ کا مرکز بن گئی، سمجھو یہ بڑی اچھی خاتون ہے، بڑی مقبول خاتون ہے، یہ خاتون اول ہے جو سارے شہر کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے. یہ مغربی خاتون کا ہم و غم ہے، باپ کا پیسہ لگاتی ہے شادی سے پہلے، شادی کے بعد شوہر کا سارا پیسہ اس لیے لگاتی ہے تاکہ مردوں کی توجہ کا مرکز بن جائے، پرکشش بن جائے، لیکن ایک الہی خاتون کیا ہوتی ہے، اس کا ہم و غم کیا ہوتا ہے، اس کی کوشش کیا ہوتی ہے، اس کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ خود اور اس کی اولاد اور اس گھر میں رہنے والے مرد اس کے دامن میں اور آغوش میں پل کے بڑھ کے خدا کے لیے پرکشش بن جائیں، محبوب خدا بن جائیں۔ یہ الہی خاتون کا مقصد ہے، وہ مردوں کے لیے اپنے آپ کو پرکشش، البتہ اس کو یہ اجازت ہے کہ صرف اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو پرکشش بنا سکتی اور بنائے، اس کا کام ہے کہ اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو پرکشش بنائے اور کسی کے لیے نہیں بنا سکتی۔ اور ظاہر ہے کہ جب عورت شوہر کے لیے پرکشش بنتی ہے تو شوہر کو بھی عورت کے لیے، بیوی کے لیے پرکشش ہونا چاہیے، شوہر بھی دوسری عورتوں کے لیے پرکشش نہ بنے۔ اسی طرح یہ بیوٹیشن کا کاروبار عورتوں سے سرایت کر کے مردوں میں پہنچا اور مردوں سے نکل کر اب دین میں آ پہنچا ہے۔ بعض کا کام دین کو جہلا کے لیے پرکشش بنانا ہے کہ ہر جاہل اس کو پسند کرے، اس دین کو پسند ہو۔ عزیز من، عالم کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ دین کو جہلا کے لیے پرکشش بنائے، عالم کا کام یہ ہوتا ہے وہ جہلا کو خدا کے لیے پرکشش بنائے۔ دین عوام پسند نہیں بنانا، عوام کو خدا پسند بنانا، اللہ ان کو پسند کرے، اللہ ان کو چاہے۔ اور یہ خدا نے فرمایا ہے، پیدا تو میں نے بہت کیے ہیں لیکن چاہتا سب کو نہیں ہوں، پیدا تو کیے میں نے لیکن سب کو چاہتا صرف ان کو ہوں جو صرف میرے لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے خداوند تعالیٰ کا فرمانا ہے، یا ایھا الذین آمنو، ہوشیار رہنا اے مومنو، خبردار رہنا، جاگ کے رہنا۔ یا خطاب صرف اہل ایمان کو ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لا چکے ہو، ابھی مومن ہو، آپ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ من یرتد منکم عن دینہ، مومنو تم میں سے جو بھی دین کا میدان چھوڑ گیا، خدا اس کو نہیں پوچھے گا، اپنے حال پہ چھوڑ دے گا، اس کو بڑا انتظام کر کے دے دے گا۔ دین چھوڑ کے کہاں جاتے ہو؟ دین چھوڑ کے ویزا چاہیے، لو ویزا لے لو۔ دین چھوڑ کے بزنس چاہیے، یہ بزنس لے لو۔ دین چھوڑ کے محفل مجلس چاہیے، یہ لے لو۔ دین چھوڑ کے ریاست چاہیے، یہ لے لو۔ دین چھوڑ کے جو بھی مشغلہ رکھنا چاہتے ہو، در کھول دے گا خدا اور تمہیں اپنے حوالے کر دے گا۔ اور پھر اس کے بعد کیا کرے گا؟ من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تمہارے بجائے خدا وہ قوم لے آئے گا جو خدا کو چاہتے ہیں، خدا ان کو چاہتا ہے، جو محب خدا ہیں اور جو محبوب خدا ہیں۔ ان کا رابطہ خدا سے محبت کا رابطہ ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مومنوں کے دل یہ نرم اور دشمنوں کے لیے سخت ہوتے ہیں۔ ان کا رخ، ان کی نفرتوں کا رخ دشمن کی طرف ہوتا ہے، اپنی طرف نہیں ہوتا۔ مومنوں میں محبت پھیلاتے ہیں، دشمنوں کے سامنے شدت رکھتے ہیں۔ عزت علی الکافرین اذلت علی المؤمنین، مومنوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت ہوتے ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اور خدا کی راہ میں کوشش کرتے، تھکتے نہیں ہیں، انتھک ہوتے ہیں۔ لا یخافون لومت لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر ساری دنیا ان کی ملامت کرتی رہی ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو عوام کی خوشنودی نہیں، ان کو اللہ کی خوشنودی چاہیے۔ ان کا رابطہ خدا سے محبت کا رابطہ ہے۔ بعض لوگوں نے ब्यूटेशन शुरू कर दी दीन के अंदर कि दीन को इस तरह से मिर्च मसाले लगाओ ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पसंद करें। अवाम से पूछते हैं क्या सुनोगे, क्या पढ़ूं तुम सुनोगे, अवाम अपनी डिमांड नोट कराते हैं आज ये सुनना है हमने ना। अजीज मन, किसी नबी ने आकर अवाम को ये नहीं कहा या कौमी क्या सुनना चाहते हो, क्या सुनाऊं, कौन सी बात सुनाऊं, बल्कि आकर अपनी कौम को क्या कहा, ए कौम ये जिन की सजदे कर रहे हो ये काबिले सजदा नहीं है, ए कौम तुम्हारा रब खुदा है वहदहु ला शरीक है, ए कौम जिस राह पे चल पड़े हो ये जहालत का रास्ता है, ये नादानी का रास्ता है, हिदायत का रास्ता खुदा ने अलग रखा है। यही से फर्क पता चल जाता है, वो लोग जो अवाम के सामने अवाम पसंद बातें करें वो अवाम के या अवाम के माल पर नजर है या अवाम के वोट पर नजर है या अवाम की किसी और चीज पर नजर है, वरना अवाम को कभी खुश नहीं करेंगे। सिर्फ सियासी शोबदाबाज झूठ बोल के अवाम की खुशनुदी चाहता है, क्यों कि अवाम की वोट पर नजर है, या फिर कोई पेशावर शोबदाबाज जिसकी अवाम की जेब पर नजर है वो अवाम की पसंदीदा बातें करता है। लेकिन जब कोई नबी आ जाता है या कोई वसी नबी आ जाता है, जब कोई पैरोकार नबी आ जाता है वो परवाह नहीं करता, वो बात बताता है जिससे खुदा खुश हो जाए, अवाम हिदायत पा जाए, अगरचे वो हिदायत अवाम को पसंद ना हो। कभी भी किसी ऐसे डॉक्टर से उम्र भर इलाज ना कराना, अपनी औलाद को भी समझा देना कि वो डॉक्टर जो मरीज की खुशनुदी चाहता है, मरीज की सेहत नहीं चाहता, सिर्फ ये चाहता है कि मरीज मुझसे खुश हो जाए, ये डॉक्टर ठीक नहीं है। वो डॉक्टर ठीक है कि आप पसंद करो या ना करो लेकिन आपकी बीमारी ठीक कर देता है। कितने डॉक्टर ऐसे हैं लोग नहीं जाते, वो कहते हैं वो बड़ा कड़वा है, वो बात बड़ी सख्त करता है, वो दवा बड़ी फलां देता है। मैं फलां डॉक्टर के पास जाना है, क्यों, इसलिए कि उनको जो कहो दवा लिख के दे देते हैं, मरीज से पूछते हैं कि क्या दवा खानी है। ऐसा डॉक्टर मुआलिज नहीं होता, तबीब वो नहीं है जो मरीज से पूछे, तबीब वो है जो मरीज जाए और उसको खुद बता दे तेरे अंदर ये बीमारी है, तेरी बीमारी का ये इलाज है और इस इलाज में तुझे थोड़ी सी सख्ती भी बर्दाश्त करनी है। अजीज मन, अहले कूफा रहबर शनास नहीं है, इमाम शनास नहीं है, कूफा के अंदर ही उन्होंने रहबर बना लिए, लोकल क्यादत बना ली, ग्रोह में बट गए, कबायली सरदार इलाकाई सरदार उन्होंने अहले कूफा को टोलियों में बांट के हर टोली की रहबरी एक शख्स करने लगा, हर कबीले का रहबर और कबीले की शाख का रहबर एक खास फर्द बन गया, जिसकी वजह से इनके अंदर इंतशार बहुत था, मजहब एक, दीन एक, मसलक एक, लेकिन इनके अंदर इंतशार था। इनको ना रहबर की पहचान थी ना राह की पहचान थी, रहबर और राह से ना आशना शदीद दबाव के अंदर है, दबाव में आकर अब सोच रहे हैं कि हम आपस में तो एक दूसरे को मानते नहीं, एक दूसरे की सुनते नहीं, हमें अब कोई चाराजोई करनी चाहिए, किसी का सहारा लेना चाहिए। इन्होंने गौर किए सारे नामों पर, तवज्जो फरमाई, इन्होंने अपनी मीटिंग में यूं नहीं कि बैठते ही इमाम हुसैन को खत लिखना शुरू किए, बल्कि इन्होंने मीटिंग की, कूफा के हालात का जायजा लिया, शाम के हालात का जायजा लिया, अपनी अंदरूनी कशमकश का जायजा लिया, अपनी ताकत का जायजा लिया, फिर उसके बाद यह जायजा लिया कि इस वक्त पूरी ममलिकत के अंदर कौन कौन है जो शामी हुकूमत के खिलाफ है, एक एक शख्सियत को जेर बास लाए, अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर, जुबैर इब्ने अवाम के फर्जंद, इनको सोचा, अब्दुल्लाह इब्ने उमर खलीफा दोवम के फर्जंद, इनके बारे में भी सोचा, अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर खलीफा अव्वल के फर्जंद, इनके बारे में भी सोचा, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रसूलुल्लाह के चचा के बेटे, अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, उनके बारे में भी सोचा, कहा कि ये बड़ी शख्सियत है इस वक्त दुनियाए इस्लाम की कि ये शख्सियत शाम की हुकूमत के मुखालिफ है, यजीद के मुखालिफ व बनू उमैया के मुखालिफ, कम अज कम यजीद की हुकूमत को इन्होंने तस्लीम نہیں کیا. ان میں سے کسی ایک سے ہمارا تعلق ضرور ہونا چاہیے. یا ہم عبداللہ ابن زبیر کا سہارا لیں، یا ہم عبداللہ ابن عمر کو دعوت دیں، یا عبداللہ ابن عباس کو دعوت دیں، یا ہم عبد الرحمن ابن ابی بکر کو دعوت دیں. ایک ایک شخصیت، لیکن ساتھ پہچان بھی تھی ان کو. عبداللہ ابن زبیر سیاسی شخصیت ہیں اور شامی حکومت کے سخت مخالف، لیکن کوفیوں کو معلوم تھا کہ ہماری بات عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ کبھی بھی نہیں بنے گی. کوفیوں کو یہ اندازہ تھا کہ یہ ہے تو سیاسی شخصیت اور کھل کے یزید کی مخالفت بھی کر رہے ہیں. مدینہ سے یہ بھی مکہ چلے گئے اور مکہ میں جا کر انہوں نے یزید کی مخالفت کے لیے باقاعدہ پرچار بھی شروع کر دیا ہے. لیکن کوفی اس نتیجے پہ پہنچے، یہ وہ شخصیت نہیں ہے کہ تمام کوفہ ان کے گرد اکٹھا ہو جائے. ایک گروہ اکٹھا ہوگا، دوسرا اکٹھا نہیں ہوگا، خصوصاً جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، یہ ان کے گرد اکٹھے نہیں ہوں گے. اس لیے عبداللہ ابن زبیر کو انہوں نے رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا. اور پھر یہ دیکھا کہ عبداللہ ابن زبیر کی اتنی شہرت بھی نہیں ہے. عبداللہ ابن زبیر کوفہ کے بارے میں بدگمان تھے، سوء ظن تھا ان کا بہت کہ کوفی صحیح نہیں ہے. انہوں نے سید الشہداء کو بھی روکا کہ آپ بھی کوفہ نہ جائیں. عبداللہ ابن عباس یہ خالص علمی شخصیت ہیں، البتہ سابقہ حکمرانوں کے ساتھ، خلفاء کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے. یہ خلفاء کے مشاور رہے ہیں، خصوصاً خلیفہ اول اور خلیفہ دوم. انہوں نے عبداللہ ابن عباس کو ایک تو رسول اللہ کے ساتھ جو قربت تھی، رسول اللہ کے چچا کے فرزان تھے، اور دوسرا یہ کہ خود ایک بڑی علمی شخصیت تھے. عبداللہ ابن عباس مفسر تھے، حافظ تھے، اور کاتب تھے، محدث تھے، فقی تھے. ان کا ایک بڑا علمی مقام تھا، جس طرح عبداللہ ابن مسعود ایک بڑی علمی شخصیت تھے، اسی طرح عبداللہ ابن عباس بھی بڑی علمی شخصیات میں معروف تھے. لہذا خلفاء ان سے عموماً مشورہ لیا کرتے تھے، البتہ بعض ایام میں ان کو کوئی ذمہ داری بھی دیتے تھے، لیکن عموماً ان سے علمی کاموں میں اور دینی مذہبی امور میں ان سے استفادہ کرتے تھے، تعلیم و تعلم میں. ان کا اتنا سیاسی رجحان نہیں تھا، خصوصاً عبداللہ ابن عباس. امیر المومنین کے زمانے میں ان کو بڑی مرکزی حیثیت ملی، امیر المومنین نے ان کو کافی اہمیت دی، اپنا مشاور بھی رکھا اور بصرہ کا حاکم بھی بنایا. لیکن جو ہی یہ بصرہ گئے، بصرہ جا کر سیاسی تجربہ نہیں تھا یا جو بھی کہیں، بصرہ میں جا کر انہوں نے اپنی صوابدید پر، بجائے اس کے کہ امیر المومنین کی صوابدید پر عمل کرتے، امیر المومنین جیسا چاہتے ہیں وہ کرتے، اپنی صوابدید پر کچھ کام کیے جو امیر المومنین کو پسند نہیں آئے. بیت المال کو خرچ کیا اس طریقے سے جس پر حضرت نے ان کو بہت سخت تنبیہ کی، اور اس تنبیہ کے نتیجے میں ان کے دل میں تھوڑا سا ملال آ گیا. انہیں یہ احساس ہوا میں اتنی بڑی شخصیت ہوں اور میرا اتنا بڑا مقام ہے، خاندانی مقام، علمی مقام اور اجتماعی مقام، مذہبی دینی مقام، اور یہ وہی شخصیت ہیں جن کی اولاد سے بنو عباس چلے ہیں، بعد میں جو سلسلہ قائم ہوا وہ حاکم بنے، یہ انہی کی اولاد سے، بنو عباس، عبداللہ ابن عباس یا انہی کے بھائیوں کی اولاد سے چلے ہوئے لوگ ہیں. انہوں نے بہت سخت، جس کو آپ کہتے ہیں نا اپنی زبان میں، مائنڈ کیا بہت امیر المومنین کی تنبیہ کو، جو امیر المومنین نے ان کو تنبیہ کی، معزول نہیں کیا، ڈانٹ پلائی، اور وہ ڈانٹ یہ ہضم نہیں کر سکے، لہذا سیاست سے الگ تھلگ ہو گئے. اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ سیاست میرے بس کا کام نہیں ہے، اپنے انہی تلمی کاموں میں اور تحقیقی کاموں میں اور حدیث و تفسیر میں مصروف رہے. کہ اتفاقاً ان کو مفسر اول کہا جاتا ہے، معصومین کے بعد سب سے اہم مقام علماء تفسیر میں و تاریخ مفسرین میں عبداللہ ابن عباس کا مقام ہے. یہ اس قسم کی شخصیت ہے. لہذا اہل کوفہ نے یہ دیکھا کہ یہ بھی بیعت تو نہیں کی لیکن ہمارے کام کے بھی نہیں ہے. علمی باتیں تو کر سکتے ہیں، فتویٰ تو دے سکتے ہیں، تعلیم درس باس کر سکتے ہیں، لیکن شامیوں کے مقابلے میں قیام کر سکیں اور کوفیوں کو، سارے مخالف و متحارب گروہوں کو اور قبائل کو و شیعہ و سنی کو ایک نقطے پر اکٹھا کر دیں، یہ عبداللہ ابن عباس سے ممکن نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر وہ ایک پارسا شخصیت مشہور تھے, تارک دنیا زاہد, کہ خلیفہ دوم کو کسی نے مشورہ دیا تھا کہ آپ شورا کیوں بناتے ہیں, آپ مسئلہ حکومت و خلافت کو کیوں دوسروں کی طرف لے جاتے ہیں, جب آپ کو مل گیا ہے تو آپ کے بیٹے موجود ہیں عبداللہ ابن عمر, آپ ان کو کیوں نہیں اپنا جانشین بناتے. خلیفہ نے ان کو شورا میں بھی نہیں رکھا, کہا کہ نہ, یہ میرا بیٹا ضرور ہے اور میرا فرزند ہے لیکن حکومت نہیں کر سکتا. کہا, خلیفہ نے کہا کہ یہ تو مسلح پہ ہی بیٹھا رہے گا اور ذکر و فکر و تسبیح میں مصروف رہے گا اور مملکت دوسرے لے جائیں گے, لہذا کہا کہ ان کو سیاست میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, لہذا یہ کبھی بھی سیاست میں نہیں آئے. لیکن کردار ان کا بڑا اہم ہے, رول ان کا بڑا اہم رول ہے تاریخ میں. بڑی عمر پائی انہوں نے, کوئی 90 سال کے قریب یا 100 سال کے لگ بھگ عمر انہوں نے پائی, اور اکثر حکمرانوں کی انہوں نے بیعت نہیں کی, امیر المومنین کی بیعت نہیں کی. امیر المومنین کو بھی انہوں نے خلیفہ قبول نہیں کیا, امام حسن کو بھی خلیفہ قبول نہیں کیا, بعد میں یزید کو بھی خلیفہ قبول نہیں کیا. کچھ روایت میں ہے کہ کر لیا تھا آخر میں, وصیت کی انہوں نے کہ یزید کی مخالفت نہیں کرنی, لیکن اس وقت اوائل میں انہوں نے مخالفت کی اور کہا کہ میں اس کو خلیفہ نہیں مانتا. آخر میں جا کر انہوں نے ایک حدیث رسول اللہ کی کسی نے ان کو یاد دلائی بڑھاپے میں, عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں جب وہ مروانی خلیفہ بنا حاکم, اس وقت ان کو یاد آئی رسول اللہ کی حدیث کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا, من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتتن جاہلیہ, جو شخص مرے اور اپنے زمانے کے امام کی بیعت یا معرفت نہ رکھتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. اس وقت ان کو احساس ہوا کہ میں تو کسی کی بیعت میں نہیں ہوں, لہذا بیعت کے لیے اب انہوں نے دیکھا کہ کون ہے میرے زمانے کا امام, تو انہیں سمجھ آئی کہ مروان ابن عبد الملک ابن مروان ہے. عبد الملک ابن مروان دمشق میں ہیں اور یہ بزرگ کوفہ میں ہیں, معاف کرنا مدینہ میں ہیں, اس بڑھاپے میں دمشق جا بھی نہیں سکتے, لہذا انہوں نے کہا کہ میں اپنے زمانے کے امام اور رہبر کی بیعت کے لیے اس کے گورنر کے پاس جا کر بیعت کرتا ہوں. گورنر کی بیعت کے لیے جب یہ گئے, گورنر ان کا حجاج ابن یوسف تھا, معروف شخصیت حجاج ابن یوسف ثقفی, یہ بھی قبیلہ بنی ثقیف سے ہے, امیر مختار کے قبیلے سے, یہ حجاج بھی اسی قبیلے کا فرد ہے, وہ معروف ہے, جان پہ جانتے ہیں آپ حجاج ابن یوسف کیسا انسان تھا. یہ بزرگ گئے وہاں پر, جا کر انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کی بیعت نہیں کی اور میں بیعت کرنا چاہتا ہوں. وہ اس وقت ناموضوع حالت میں تھا, نامناسب حالت میں تھا, اور اس نے کہا کہ پہلے کہا صبح آ جائیں, انہوں نے اصرار کیا, پھر انہوں نے اندر گئے, جا کر باہر گئے, وہ رد نہیں کر سکا, ٹال نہیں سکا ان کو, اور آخر کار اس نے کہا کہ میرے ہاتھ فارغ نہیں ہیں, پاؤں باہر کر دیا اس نے بستر سے کمبل سے, کہا کہ اس پر بیعت کر لیں, اور آخر کار یہ بزرگوں کو آخری عمر میں جا کر یہ دن دیکھنا پڑا, اپنے زمانے کے امام کی بیعت جا کر اس کے نمائندے, اور وہ بھی حجاج, اور حجاج کی بھی جا کر اس طرح سے انہوں نے بیعت کر لی. یہ تاریخ ہے. کوفیوں نے ان کا بھی جائزہ لیا کہ اس وقت یہ بڑی شخصیات ہیں, کوفہ میں میٹنگیں ہو رہی ہیں, کہ ان میں سے کس شخصیت کے پیچھے چلے, کس کو خط لکھیں. ان کے درمیان کافی لے دے کے بعد طے پایا کہ مناسب ترین شخصیت اس وقت ابی عبداللہ حسین علیہ السلام ہے. نہ اس وجہ سے, توجہ فرمائیں, اس وجہ سے نہ کہ اللہ کی طرف سے یہ امام ہے, دین نے ان کو امامت کا درجہ دیا ہے, اور حجت خدا اس وقت یہ ہے, کسی کوفی نے اپنے استدلال میں یہ جملہ نہیں کہا کہ اس وقت اللہ کی طرف سے یہ حجت ہے, بلکہ کیا دیکھا انہوں نے, سید الشہداء کی سیاسی شخصیت کو دیکھا, سید الشہداء کی اجتماعی شخصیت کو دیکھا, کہ اس وقت وہ شخصیت جو بہت مضبوط ارادے والی ہے اور جس کے اندر بڑا قوی محرک موجود ہے شامی حکومت کے خلاف, جو سیاسی بھی ہیں, جو مذہبی دینی بھی ہیں, جن کا ایک معاشرے کے اندر مقام بھی ہے, اور جو رسول اللہ کے خاندان سے بھی ہیں, لہذا اگر ان کے پیچھے ہم چلیں تو تمام قبائل متفق ہو جائیں گے. توجہ فرمائیں, کوفیوں نے کیوں امام حسین کو چنا, اس لیے نہیں چنا کہ امام ہو. امام ہے اللہ کی جانب سے, یہ امام ہے حجت خدا اللہ کی جانب سے, بلکہ انہوں نے اثر رسوخ دیکھا. امام حسین کا اثر رسوخ دیکھا, شخصیت کی پختگی دیکھی اور ارادے کی پختگی دیکھی. امام حسین کو دوسروں سے زیادہ پرعزم پایا. امام حسین کے اندر دیکھا کہ محرک بڑا قوی موجود ہے شامی حکومت کے خلاف, چونکہ شامی حکومت نے اہل بیت کے مقابلے میں ہمیشہ رہے اور بنو امیہ ان کے مقابلے میں رہے, اس وجہ سے انہوں نے امام حسین کو خط لکھے. پس کوفیوں کے اندر محرک یہ تھا. لہذا اب ان کے خط کا یہ جملہ سمجھ میں آتا ہے, امام کو خط لکھ کے کہہ رہے ہیں انہ لیس علینا امام, ہمارا کوئی امام نہیں ہے. اگر یہ دین سمجھتے ہوتے, اگر انہیں قرآن و عترت کی معرفت ہوتی تو امام کو یہ جملہ نہ لکھتے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے, بلکہ یہ جملہ لکھتے اے حسین آپ ہمارے امام ہیں. یہ فرق ہے عزیز امام. بعض اوقات کسی شخصیت کو انتخاب کر لیا جاتا ہے, اس کے پیچھے قوم چل پڑتی ہے یا گروپ یا تنظیمیں یا حزبیں چل پڑتی ہیں اس کے پیچھے, لیکن نہ اس وجہ سے کہ یہ حجت خدا ہے, بلکہ اس وجہ سے اس کے پیچھے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس وقت دوسروں سے اس کی حیثیت بہتر ہے, اس کا اثر رسوخ بہتر ہے, اس کا ماننے والے زیادہ ہیں, یا اس کے اوپر اکٹھے ہو سکتے ہیں, یہ اتنا متنازع نہیں ہے. یہ سب دنیاوی سیاست ہے, یہ الہی سیاست نہیں ہے. الہی سیاست جس کو اللہ نے امام بنایا, جس کو اللہ نے حجت قرار دیا, آپ پابند ہو اسی کے پیچھے چلو, اس کے علاوہ کسی کا سوچ بھی نہیں سکتے. انہوں نے خط لکھا ہمارا کوئی امام نہیں ہے. امام نے فوراً دیکھ لیا ان کو امامت کی خبر نہیں, انہیں پتہ ہی نہیں امام ہوتا کون ہے. یہ اس وجہ سے مجھے خط لکھ رہے ہیں چونکہ مجھے دوسروں سے زیادہ ارادے میں مضبوط پا رہے ہیں, مجھے پرعزم دیکھ رہے ہیں, میرے اندر شامیوں سے ٹکرانے کا حوصلہ موجود ہے, جذبہ موجود ہے, میرے پیروکار ہیں اس وقت موجود, اس وجہ سے انہوں نے دوسروں پر مجھے ترجیح دی ہے. امام نے اسی خط کے اندر ان کو امامت بھی بتائی کہ امام ہوتا کیا ہے. فلا امری, اپنی جان کی قسم, مل امام الا العامل بالکتاب, امام وہ ہوتا ہے جو کتاب خدا پر عمل کرے, کتاب خدا پر عمل کرائے, کتاب خدا کو نافذ کرے, کتاب خدا کے مطابق نظام قائم کرے, جو کتاب خدا کے مطابق حکومت قائم کرے. امامت کا تصور تاریخ میں بہت مشکلات کا شکار رہا ہے عزیزان, امامت کے پیروکاروں کی طرف سے بھی اور امامت کے مخالفوں کی جانب سے بھی. مخالف تو مخالف تھے اس وجہ سے امام کو نہیں سمجھے, پیروکاروں میں بھی ہمیشہ کنفیوژن رہی ہے امامت کے. توجہ فرمائیں, امامت, یہ تھوڑی سی اب ذرا طالب علمانہ بات ضمن میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, حرج نہیں, تھوڑا سا حق اتنا بھی بنتا ہے کہ ممبر پہ طالب علمانہ بات بھی ہو جائے. امامت باقاعدہ طور پر عقائد کی کتابوں کا حصہ نہیں تھا. عقائد کی جو کتابیں ہیں, عقائد کے علم کا نام ہے علم الکلام. یہ طالب علم آباد یہی تھی, بس ختم ہو گئی. مشکل تو نہیں تھی, آسان. عقائد کا ایک علم ہے, جس طرح احکام کا علم ہے, جس علم کے اندر احکام سارے لکھے گئے ہیں, اس کا نام ہے فقہ, جس کو ہم کہتے ہیں فقہ. عرض نہیں کہتے رہے لیکن صحیح لفظ فقہ ہے, فقہ, فقہ نہیں ہے, فقہ, علم فقہ. اب فقہ کہتے ہیں چونکہ آسن مانوس کان آپ کے ان چیزوں سے 6,666 آپ کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے. ابھی عزیز نے کہا میں کل رات گئے, ماشاءاللہ خدا ان کو سلامت رکھے, امید ہے اور بھی ہوں گے, کہتے ہیں میں کل رات ہی جا کر اور میں نے آیات قرآن ساری گنی ہیں اور انہوں نے ایک عدد بیان کیا ہے جو بالکل قریب قریب تھا, ایک یا دو آیات کا فرق تھا اور اتنا گنجائش ہے, مارجن ہے, چونکہ تھوڑا سا مبنانی میں فرق, میں نہیں بیان کرتا چونکہ دوسرے بھی جا کر پڑھیں گنے جا کر, تاکہ آپ کو یہ ایک نمونہ دیا ہے کہ ساری عمر ایک بات ممبروں سے سنتے رہے, جب خود قرآن میں نگاہ کی تو جب قرآن کی آیات کے عدد ممبر سے صحیح بیان نہیں ہوئے تو قرآن کی آیات کے معانی کیسے صحیح بیان ہوں گے؟ آیات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا یہ تو قرآن شناسی نہیں ہے, قرآن فہمی نہیں ہے. عدد تو گنو کم از کم 6,666 نہیں, یقیناً نہیں ہے. نہ کسی سنی نے یہ کہا ہے نہ شیعہ نے یہ کہا ہے, کسی سنی کا قول بھی کسی شیعہ کا قول بھی نہیں ہے, لیکن اہل ممبر نے لوگوں کو منوا لیا ہے کہ قرآن کی آیات 6,666 ہے. اسی طرح علم فقہ جس کو کہتے ہیں, علم فقہ ہے جس کے اندر سارے احکام ہیں, حرام حلال جائز ناجائز, شریعت جس کو کہتے ہیں نا علم شریعت یا علم فقہ. فقہ کے احکام وہی جانتے ہیں جس نے فقہ پڑھی ہوئی ہو, جس نے فقہ نہ پڑھی ہوئی ہو اسے کوئی معلوم نہیں ہے. لہذا ان کے لیے حرام بھی ٹھیک ہے حلال بھی ٹھیک ہے, چونکہ پتہ ہی نہیں ہے فقہ پڑھی نہیں ہے احکام. تاجر کے لیے لازم ہے, پہلے زمانوں میں تاجر کچھ عرصہ پڑھتے تھے مدرسوں میں پھر تجارت کرتے تھے, آج کل مدرسوں میں پڑھنے کے بجائے جا کر کامرس کالج میں پڑھ کے آ جاتے ہیں, پیسے گننے کا ہنر سیکھ لیتے ہیں, حلال و حرام کا ہنر نہیں سیکھتے. صرف انہیں گننا آ جاتا ہے, حساب کتاب آ جاتا ہے کہ 100 کے 1,000 کیسے بنانے ہیں, لیکن کس چینل سے بنانے ہیں یہ نہیں پڑھتے. تاجر کے لیے ضروری ہے کہ تجارت کے بارے میں جتنے شرعی احکام ہیں وہ سارے اس کو معلوم ہو. لڑکی لڑکا جب بالغ ہوتے ہیں, لڑکا 15 سال میں بالغ ہوتا ہے, لڑکی 9 سال میں بالغ ہوتی ہے. 15 سال بھی چاند کے 15 سال, جنوری والے 15 سال نہ, جنوری والے 14 سال میں لڑکا 15 سال کا ہو جاتا ہے, اور جنوری والے 8.5 سال میں لڑکی 9 سال کی ہو جاتی ہے. یعنی اگر جنوری فروری کے حساب سے لڑکی 8.5 سال کی ہو گئی ہے تو آپ یہ سمجھ لو کہ وہ قمری لحاظ سے پورے 9 سال کی ہے, اور اگر آپ کا فرزند جنوری فروری کی تاریخ کے لحاظ سے 14 سال کا ہو گیا ہے تو قمری لحاظ سے یہ مکمل 15 سال کا ہے. اس کو فوراً احکام سکھاؤ, شرعی احکام اس کو بتاؤ کہ ابھی تمہارے لیے اتنی زیادہ تفصیل ہے شریعت کی, اللہ نے احکام سارے ذکر کیے, یہ معلوم ہونے چاہیے. یہ نہ ہو کہ یہ جو مرضی آئے جی میں آئے کھاتا رہے, جو جی میں آئے کرتا رہے. جوان لڑکیاں لڑکے ہیں, لڑکی 9 سال کی ہو جاتی ہے, اپنے کزن سے ملتی ہے, نامحرموں سے ملتی ہے, اسکول میں نامناسب لباس پہن کے جاتی ہے, یونیفارم سکولوں کی غلط ناموضوع پہن کے جاتی ہے. عزیز من, اب یہ بالغ ہو گئی ہے, جب بالغ ہو گئی ہے تو اب جو کرے گی جرم بھی شمار ہوگا. پہلے ماں باپ ذمہ دار تھے, اب یہ خود بھی ذمہ دار ہے. اس کو سکھاؤ یہ احکام, علم فقہ علم شریعت جتنا, اور بہترین کتاب توضیح المسائل ہے فقہا کی, مراجع تقلید کی, جن کی آپ تقلید کرتے ہیں, یہ جتنے سرٹیفکیٹ لیے ہوئے آپ نے تقلید چھوڑنے کے سارے پھاڑ دو, کوئی بھی صحیح نہیں ہے. تقلید مجتہد کی فقہ کی جس کی کرتے ہو ان کی کتاب رکھو گھر میں اور اس کو مطالعہ کرو کہ اس وقت میرے واجبات کیا ہیں اور حرام کیا ہیں. اس علم کا نام ہے علم فقہ. ایک علم ہے جس کا نام ہے علم کلام. علم کلام میں عقائد بیان کیے جاتے ہیں, نام اس کا اور ہے اندر اس کے کچھ اور ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جن کا نام کچھ اور ہے اور اندر ان کے کچھ اور ہوتا ہے. بہت سارے کام ایسے آپ کرتے ہیں دین کے نام پر بھی دنیا کے نام پر بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں, بائی ٹیب بورڈ کسی اور چیز کا لگا ہوا ہے اندر ہے کچھ اور ہے. اس کے اوپر بورڈ لگا ہوا ہے علم کلام. علم کلام سے یہ مراد ہوتی ہے شعر و شاعری ہوگی اس کے اندر, چونکہ کہتے ہیں نا جی کلام سنائیں اپنا اردو میں, ابھی آپ آگے رضوی کو بھی کہتے ہیں اپنا کلام سنائیں, تو علم کلام کا مطلب شعر و شاعری نا. علم کلام اس کا نام ہے, اندر اس کے عقائد ہیں, اندر اس کے توحید کی بات ہے, اندر اس میں ربوبیت کی بات ہے, اندر اس میں عدل کی بات ہے, اندر اس کے قیامت کی بات ہے, رسالت کی بات ہے, سارے عقائد اس کے اندر تھے. ایک عقیدہ اس علم کے اندر نہیں, بات نہیں کرتے تھے لوگ, اور وہ عقیدہ امامت تھا. یہ عقیدہ امامت اس علم میں شامل نہیں تھا. پہلی دفعہ ایک بزرگ آئے جنہوں نے آ کر باقاعدہ طور پر علم عقائد کی کتابوں میں امامت کا عقیدہ اپنے علمی زور سے شامل کیا. اور وہ اتنا علمی پہلوان تھا وہ ہستی وہ شخصیت کہ اس کی بات کو کوئی رد نہیں کر سکا, اس کی بات کے سامنے کوئی بول نہیں سکا. بہت بڑی علمی شخصیت جن کا نام تھا خواجہ نصیر الدین طوسی. یہ اوچ والے خواجہ نہیں تھے, یہ توس والے خواجہ تھے, مشہد والے خواجہ نصیر الدین. ایک شیخ جعفر طوسی ہیں, وہ اور ہیں. شیخ جعفر طوسی علم فقہ کے بزرگ ہیں, بڑے ہیں. خواجہ طوسی علم کلام کے بڑے ہیں. یہ وہ شخصیت ہے جن کا علمی مقام اتنا اعلیٰ و بڑا تھا کہ شیعہ و سنی سب ان کے سامنے تسلیم تھے. علامہ ہلی ان کے شاگردوں میں سے تھے, اور علامہ ہلی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں نصیر الدین طوسی سے زیادہ معتدل و استوار انسان نہیں دیکھا. علمی و عملی طور پر اتنا مضبوط ہستی. انہوں نے آ کر علم عقائد کی کتاب میں باقاعدہ امامت کی بات کو شامل کیا. آج سے 1000 سال پہلے, یا 800 سال, ہزار نہ 800 سال پہلے. 800 سال تک علم عقائد تھا لیکن ان عقائد میں امامت غائب تھی. امامت غائب تھی. اس ہستی نے آ کر اپنی کتاب لکھی تجرید الاعتقاد, اس کی تفسیر کی ہے علامہ ہلی نے کشف المراد کے نام سے, کہ علماء پڑھتے ہیں مدرسوں کے اندر. البتہ پہلے علماء پڑھتے تھے, آج کل کے علماء اتنی زحمت نہیں کرتے, انہیں پڑھے بغیر ہی اتنی مقبولیت مل جاتی ہے کہ اتنی سخت کتابیں پڑھنے کے لیے ضرورت نہیں ہے. ایک بزرگ طالب علم تھے, قوم سے چھوڑ کے آنا چاہ رہے تھے تعلیم چھوڑ کے. تو میں نے ان سے عرض کی کہ بھائی آپ کیوں جا رہے ہو, تھوڑے عرصہ اور رہو پڑھو. تو انہوں نے کہا میرا دماغ خراب ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر اپنی عمر ضائع کروں, قوم میں بیٹھ کر میں مزید پڑھوں کو میرا دماغ خراب ہے. میں نے کہا اس کا مطلب ہے یہ جتنے یہاں پڑھ رہے ہیں ان کا دماغ خراب ہے. کہنے لگے مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے. اور جگہ کیا تھی, یہ بات جس سے ہو رہی تھی وہ حرم حضرت معصومہ کے اندر کے کہہ رہے تھے. وہ چند ماہ یا چند سال کہہ لیں, شاید 2 سال ان کو گئے ہوئے تھے, 2 سال بعد فارغ و تحصیل ہو کے واپس آنا چاہ رہے تھے. تو ان سے درخواست کی کہ آپ رک جاؤ ادھر پڑھو کچھ عرصہ, جوان ہو آپ پڑھ سکتے ہو. کہنے لگا میرا دماغ خراب ہے جو میں بیٹھ کے یہاں پر اپنی عمر ضائع کروں. یہاں پر بھی ایک جوان سے میں نے پوچھا کہ کتاب پڑھتے ہو, تو اس نے کہا نہیں پڑھتا ہوں, نہ پڑھی ہے نہ پڑھوں گا کبھی. میں نے کہا بڑے پرعزم جوان لگتے ہو کہ نہ کبھی کتاب پڑھی ہے اور نہ پڑھوں گا. میں نے کہا یہ اتنے پرعزم کیوں ہو؟ کہنے لگا اس لیے کہ کتاب پڑھنے سے 2 نقصان ہوتے ہیں, ایک وقت ضائع ہوتا ہے ایک پیسہ ضائع ہوتا ہے, اور میں نے یہ دونوں ضائع نہیں کرنے. عمر بچا کے ٹی وی دیکھنا ہے, پیسہ بچا کے چرس پینی ہے, کتاب پر خرچ نہیں کرنا. وہ یہ جوان کہنے لگا کہ میرا دماغ خراب ہے میں ادھر قم میں رہ کر اور مزید پڑھوں. میں نے کہا یہ جو پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نظر میں ان کا دماغ خراب ہے؟ کہتے ہیں مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے. پاکستانیوں کے بارے میں زیادہ وہ کہہ رہے تھے مجھے. انہوں نے سمجھایا, کہا میں سمجھاتا ہوں آپ کو کہ میں کس تناظر میں کس سینس میں یہ بات کر رہا ہوں. کہنے لگے کہ میں نے نہیں پڑھا, آپ کو بھی پتہ ہے میں نے نہیں پڑھا. میں جاؤں گا جس قوم کے اندر پڑھے بغیر انسان عالم مشہور ہو جاتا ہے, علامہ بن جاتا ہے, تو یہاں بیٹھ کر کیوں اتنا اپنا وقت ضائع کرے جب پڑھے بغیر ہی علامہ ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا بات تو وزنی ہے اس کی کہ جس قوم میں علامہ ہونے کے لیے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, پڑھے بغیر ہی علامہ ہو جاتا ہے, تو واقعی تو ٹھیک کہہ رہا ہے, پڑھنے کی کیا ضرورت ہے یہاں پر؟ عزیزان یہ کتابیں بڑی اہم کتابیں, عقائد کی بنیادی کتابیں, تشیع کی بنیادی کتابیں ہیں. تشیع کو لوگوں نے, غیر شیعہ نے رسومات سے پہچانا ہے. رسومات شیعہ کا چہرہ نہیں ہے, رسومات شیعہ کا چہرہ نہیں ہے. رسومات وہ چیزیں ہیں جو زینت کے لیے شیعوں نے اپنا لی ہیں تزئین کے لیے. عقیدت کا چہرہ ہے تشیعوں کی تعلیمات. عقائد کی کتابوں میں جا کر دیکھو جن جن کو غلط فہمی ہے تشیعوں کے بارے میں کہ زیادہ ہے. پاکستان میں ہر آدمی کے ذہن میں ڈال دی گئی ہے شیعہ کے بارے میں غلط فہمی. ان کو چاہیے کہ شیعہ کی عقائد کی کتابیں پڑھیں آ کر, اور بہترین کتاب, مستند کتاب, تاریخی کتاب تشیعوں کی ایک یہی کتاب ہے جس کا میں نے نام لیا ہے. اس کے اصل متن کا نام تجرید الاعتقاد ہے اور اس کے شرح کا نام کشف المراد ہے. البتہ وہ ہیں ذرا دشوار. ہمارے اساتید یہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی یہ کتابیں پڑھا لے ہم اس کو اجتہاد کی سند اسی وقت لکھ کے دے دیں گے جو اس کتاب کو پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہو, کہ کم لوگ ہیں جو اس طرح کی سنگین کتابیں اور علمی کتابیں پڑھا سکتے ہیں. اس کتاب میں انہوں نے امامت کا چیپٹر داخل کیا کہ لوگوں کو امامت سمجھ میں آئے. کل آپ کی خدمت میں علامہ کی زبان سے نقل کیا علامہ اقبال کہ قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے. یہ سب سے بڑی الجھن رہی ہے کہ امامت قوموں کی, قوموں کو سمجھ میں نہیں آئی. امامت ہی ایسا باس تھی جس پر قرآن تاکید و اصرار کر رہا ہے, جس پر رسول اللہ اصرار کر رہے ہیں, جس کے ذریعے سے دین کامل ہوتا ہے اور جس کو رکن دین کہا گیا ہے, جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اگر قائم ہو جائے دین قائم ہو جائے گا, اسی کے بارے میں معرفت نہیں ہے لوگوں کو. عقائد کی کتابوں میں تو آ گئی اس عظیم ہستی کے بعد, وہ بعد میں علماء نے پھر ان سے پڑھا اور اس سے آہستہ آہستہ امامت کی بات باقاعدہ ہونے لگی کتابوں کے اندر. پہلے والے اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے, ان کے صرف ذہنوں میں امامت تھی, علمی طور پر امامت کی بات نہیں کرتے تھے. روایات میں امامت سب سے مفصل ہے, قرآن میں امامت مفصل ہے, لیکن ان کتابوں کے اندر امامت اتنی نظر نہیں آئی. بہرکیف اس بزرگ کی کوششوں سے اور بعد میں ان کے شاگرد اور دوسرے فقہا علماء جب آئے انہوں نے آ کر بہت اچھے طریقے سے امامت کی بات کو پیش کیا. لیکن علم کلام کی امامت ایک پہلو, ایک چہرہ صرف امامت کا پیش ہوا اس کے اندر. وہ چہرہ علم کلام کے اندر زیادہ پیش ہوا جس چہرے سے یا جس پہلو سے امام کا تعلق خدا سے ہے. امام خدا نے بنایا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے, اور امام کا مطلب یہ ہوتا ہے امام وہ ہستی ہے, وہ شخصیت ہے جو ایک طرف سے اللہ کی ذات سے مربوط ہے اور ایک طرف سے لوگوں سے مربوط ہے, تاکہ اللہ سے ہدایت لے کر لوگوں تک پہنچائے اور نافذ کرے. علم کلام کی کتابوں میں, عقائد کی کتابوں میں امامت کی بات بہت اچھی کی گئی ہے, علماء نے کوششیں کی, زحمت کی, لیکن امامت کا ایک پہلو کہ اللہ کے ساتھ جو رابطہ ہے امام کا, کیا نص ہے, کیا دلیل ہے, کیا حجت ہے, کیا استدلال ہے, یہ عقائد کی کتابوں میں بیان ہوا. لیکن امام کا عوام کے ساتھ رابطہ اور عوام کا امام کے ساتھ رابطہ, یہ رابطہ عقائد کی کتابوں میں بیان نہیں ہوا. اس وقت ہمارے پاس جو میراث ہے امامت کی اہل علم کے پاس, عوام کے پاس امامت کا تصور حتی وہ بھی نہیں ہے جو علم عقائد کی کتابوں میں ہے. علم عقائد کی کتابوں میں امامت اور ہے اور عوام کے ذہنوں میں امامت کا تصور اور ہے. یا غریب نے خود محنت کر کے بتایا نا آپ کو کہ ایک ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے, مجلس پڑھ رہے تھے, ایک جملہ انہوں نے پڑھا, کہا یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے, یہ ایک جملہ, کہا اس کے علاوہ باقی سب میں غریب کی اپنی محنت ہے. ایک سطر تاریخ کی ہے, باقی دو گھنٹے غریب کی اپنی محنت ہے ساری. اب ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں تاریخ بھی نہیں ہے, عقائد کی کتابوں کا مواد بھی نہیں ہے, غریب کی ساری محنت ہے. غریب کی محنت ساری ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے. جو بات بھی سنتے ہیں کہتے ہیں یہ تو ہم نے نہیں سنی تھی کبھی. جب کوئی گفتگو ہوتی ہے طالب علمانہ یا کتاب سے پڑھ کے ان کو سناتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے, یہ تو ابھی تک نہیں سنا. وہ صحیح کہتے ہیں, غریب نے یہاں تک بات ہی نہیں کی, غریب اور محنت کرتا رہا, غریب کو خود کتاب پڑھنے کی فرصت نہیں ہوئی. آخر غربت اتنی تھی اس کی کہ علمی طور پر بھی غریب تھا. کیا حرج ہے یہ کتابیں کھول کے, نہج البلاغہ کھول کے, قرآن کھول کے. بلکہ ایک حسرت ہے, خدا پوری کرے, ارادہ ہے انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے ہماری قوم کے اندر یہ کام ہو جائے. رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی دامہ ظل العالی, انہوں نے ایک خوبصورت کام یہ کیا. رہبر معظم بہت ہی اعلیٰ پائے کے خطیب ہیں, بہت ہی اعلیٰ پائے کے خطیب ہیں خطابت کے لحاظ سے, باقی ان کی شخصیت کے پہلو ہیں متعدد, لیکن ایک بہت اہم ان کے اندر جو صفت ہے وہ یہ کہ وہ بہت اعلیٰ درجے کے خطیب ہیں. سال ہر سال تک ان کا ثانی کوئی خطیب نہیں تھا, ابھی بھی نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اب انہوں نے وہ خطابت چھوڑ دی, اب ذمہ داری دوسری قسم کی ہو گئی. باوجود اس کے کتنے اعلیٰ پائے کے خطیب ہیں, لیکن محرم کے اندر نماز جمعہ پڑھانے آئے اور سید ابن طاووس کی کتاب لہوف, مصائب کی کتاب, کتاب کھول کر اس میں سے مصائب پڑھے لوگوں کے سامنے, اور اس سے کسی خطیب کی خطابت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی, اس کی علمیت میں کمی. پاکستان میں جو کتاب کھول کے پڑھے اس کا مطلب ہے بہت کم علم ہے. خود پڑھ کے سنائے کم علم ہے, گاڑ کے سنائے بڑا دانا ہے. رہبر یہ فرماتے ہیں کہ یہی کام کرو, مصائب بھی حتیٰ کتابوں سے پڑھ کے سناؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مستند کربلا کیا ہے, اصل کربلا کیا ہے. اور یہ ہونا چاہیے, کہ یہ کتابیں پڑھنے کے لیے ہیں, ان سے پڑھ کر مصائب کی کتابیں, مقتل جن میں جو کچھ روایات ہیں وہی پڑھو, وہی مصائب ہیں. رونے رولانے کے لیے یہ واقعات کافی ہیں, ان کو مسالہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بیوٹیشن ہم ہر شعبے میں نہ لے کر آئیں کہ مسالے لگائیں تاکہ مومن کو آنسو نکلے, نام ہی ان ہستیوں کا کافی ہے, تذکرہ ہی ان کا کافی ہے. امامت ایک اور منبع جس کی وجہ سے باعث امامت و نظریہ امامت اس طرح سے جیسا تھا قرآنی الہی اس طرح سے متعارف نہیں ہوا. دوسرا ایک وجہ عرض کیا کہ چونکہ اہل سنت وہ امامت کے اس طرح معتقد نہیں جس طرح شیعہ معتقد ہیں, اس لیے انہوں نے ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ عقائد کے اندر امامت کی بات کریں. شیعہ علماء نے کی, لیکن چونکہ اختلافی مسئلہ تھا شیعہ سنی کے درمیان, شیعہ علماء کی زیادہ توجہ اسی اختلافی پہلو کی طرف تھی. اہل سنت قائل نہیں تھے کہ اللہ نے امام بنائے ہیں, شیعہ علماء کی ساری کوشش تھی یہ ثابت کرنا کہ خدا کی طرف سے امام ہیں, مقرر ہیں, وہ منصوب ہیں. یہ جو مناظروں میں آج تک ہوتا رہا ہے, اور یہ درست کام تھا. جب آپ کے بنیادی عقائد کو کوئی دوسرا سلسلہ نہیں مانتا تو آپ پر واجب ہے, ضروری ہے کہ اپنے مذہب کو دلیل کے ساتھ ثابت کرو, قرآن سے ثابت کرو, دلیل سے ثابت کرو, سنت سے ثابت کرو. الحمدللہ علماء شیعہ نے تاریخ میں زحمت کی, کوششیں کی, اور تمام عقائد حقائق تشیع مدلل طریقے سے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیے. یہ خزانے اس وقت مالا مال ہیں, بھرے ہوئے ہیں, ایک سے بڑھ کر ایک بزرگوں نے محنت کی, لیکن ہم تک علماء کی محنت کم پہنچی, غریب کی محنت زیادہ پہنچی. یہ پاکستانی قوم کی قسمت ہے, یہ سیاستدان بھی یہاں آتے ہیں اس قسم کے, اور باقی بھی سارے سلسلے یہاں, جو چیز آتی ہے نرالی ہی ہوتی ہے, ملک ہی نرالا ہے. علماء کی یہ ذہنتیں محنتیں موجود ہیں, لائبریریاں ہیں, گھروں میں کتابیں رکھیں, پڑھیں. ایک کمی رات کو بھی ایک مومنین کی جماعت سے گفتگو تھی تو میں نے عرض کیا کہ عزیزان جب کسی قوم کے پاس مرکز نہ ہو کمزور قوم ہوتی ہے, وہ مرکزیت ضروری ہے. میں علامہ ہی کی بات سے یہ بھی بتا دوں کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، قوموں کے لیے، یہ اقبال جیسی ہستی کو ہی سمجھ میں آتی ہے یہ بات، قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، وہ صاحب مرکز تو خودی کیا ہے خدائی۔ وہ قوم جو اتنی بڑی تعداد میں ہو اگر مرکز نہ ہو اس کے پاس وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر چھوٹی سی جماعت ہو اس کا مرکز قائم ہو جائے وہ کیا ہے؟ صاحب خودی، صاحب شناخت، صاحب حیثیت، صاحب شخصیت۔ خودی کیا ہے؟ خدائی، یعنی وہ فرمان روا بن جاتی ہے دوسروں کے اوپر۔ جس کے پاس مرکز نہ ہو، مرکزیت کے بغیر قومی ضعیف ہیں، قومی کمزور ہیں، اور یہ امیر المومنین کے کلام میں فراوان ہے۔ حضرت نے انہیں کہا تھا، کوفیوں کو کہا تھا کہ انقریب شامی تم پر غالب آ جائیں گے، کچھ صفات ان میں ہیں، کچھ تم میں ہیں، اور ان میں ایک یہ بتایا کہ شامی اپنے ویران مراکز کو آباد کر رہے ہیں، اور کوفیوں کو اپنی فوج کو کہا تم اپنے آباد مراکز کو ویران کر رہے ہیں۔ جس قوم کے پاس مرکز ہے وہ فرمان روا ہے، وہ حاکم ہے، مرکز سے طاقت آتی ہے انسان کے اندر۔ علماء کرام نے زحمتیں کی، محنتیں کی، اور ان محنتوں کو ضرورت عوام کے سامنے پیش کریں، یہ کتابیں، یہ سلسلے متعارف کروائیں۔ ابھی بھی الحمدللہ ایسے علماء موجود ہیں جنہوں نے عقائد کے اندر بہت خوبصورت اور عمدہ کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے ایک کتاب ہے جو ابھی پڑھائی بھی جاتی ہے حوزوں کے اندر، الالہیات کے نام سے ہے، ایک مجتہد شخصیت بڑی عظیم و شان موجود ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی دے، شیخ جعفر سبحانی، آیت اللہ جعفر سبحانی کی کتاب ہے، 4-5 جلد کی، الہیات شیعہ عقائد کا پورا مدلل مجموعہ، بہترین خوبصورت کتاب جو حوزوں میں، مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ قرآن، اہل بیت کی تعلیمات اور دلائل کے ساتھ انہوں نے وہ عقائد، یہ مستند عقائد ہیں۔ البتہ عرض کیا کہ پاکستان غریب کی محنت زیادہ پسند کرتا ہے، مستند چیزیں اتنی پسند نہیں کرتے۔ نمونہ یہی 6,666 ہے، بس اس کو آپ شعر کا پہلا مصرع بنا لیں، پھر جو چیز بھی آئے سمجھو یہ 6,666 ہی کی طرح ہے، کہ قرآن گھر میں پڑا ہے اور ہمیں اس کا عدد بھی معلوم نہیں ہے۔ عقائد اگر آپ نے سمجھنے ہیں ان مستند علماء سے، جن کا میں نے نام لیا، تجرید الاعتقاد، کشف المراد، علامہ ہلی کی، اور یہ بزرگ ہستیاں، اور آخری کتاب جو عقائد میں بہت خوبصورت ہے، اردو میں ایک کتاب اچھی لکھی گئی ہے، اردو میں تو نہیں ترجمہ ہوا ہے، شیخ مظفر، مرحوم مظفر قدس سرہ، ان کی کتاب ہے، نجف کے علماء میں سے ہیں، عقائد امامیہ کے نام سے، عقائد امامیہ بہترین کتاب ہے، انہوں نے لکھی ہے، عام پڑھائی کے لیے، مدرسوں کے لیے، جوانوں کے لیے، اردو میں ترجمہ شدہ ہے، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی عالم سے، کسی سے رہنمائی بھی لے سکتے ہیں، نسبتاً آسان ہے، اس کو مطالعہ کرنے سے بھی بعض چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ عقائد کے اندر امامت آ تو گئی، لیکن چونکہ علماء عقائد نے، جنہوں نے عقائد میں امامت کو بیان کیا، ان کی زیادہ توجہ مخالفین پہ تھی، امامت کے مخالفین کو جواب دینے میں زیادہ وقت ان کا لگا، یعنی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ خدا کی طرف سے امامت ثابت ہے، نص موجود ہے، نص بیان کرنے میں زیادہ وقت لگ گیا، صدیاں لگ گئیں۔ جس طرح ابھی تک شیعہ ایک مسئلہ ثابت نہیں کر سکا، ابھی بھی آپ دیکھیں، پھر اور وہ ہے ایمان ابی طالب، ابھی بھی بہت زور دیتے ہیں، بھائی 1400 سال ہو گئے ہیں اور ثابت ہے، اب جو شک کرے وہ جواب دے، حضرت ابی طالب کے ایمان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب آگے آؤ، اب اس سے آگے ہو، یہ پک گیا ہے، یہ مسئلہ سب کے ذہنوں میں آ گیا، اب صرف ناسبی رہ گیا ہے، اور ناسبی کو آپ کبھی بھی نہیں سمجھا سکتے، چونکہ امیر المومنین کو رسول اللہ نے فرمایا تھا، اے علی، اگر مومن کو شکنجے دیے جائیں کبھی بھی تجھ سے نفرت نہیں کرے گا، اور منافق کو اگر جتنی بھی لالچ دی جائے تجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ وہ اب صرف منافق رہ گیا ہے جو ان حقیقتوں کو قبول نہیں کرتا. لیکن آپ دیکھیں بعض اوقات ہم خود ہی مسئلے کو متنازع بناتے ہیں, پھر خود ہی اس متنازع بنا کر اس کو اصرار کرتے ہیں. یہ مرحلہ طے ہو گیا, امامت ثابت ہو گئی. ثابت ہو کر اب امامت کا اگلا مرحلہ, دوسرا مرحلہ, کہ یہ امامت جو اللہ نے مقرر فرمایا, عہدہ امامت, عہد امامت قرآن میں, روایات میں, کتابوں کے اندر ثابت ہو گیا, مسلم ہو گیا. اب اس کو کھولو کہ یہ ہے کیا نظام. امامت کے ساتھ ایک اور المیہ یہ رونما ہوا کہ صوفیاء نے امامت کا ایک متبادل نظریہ پیش کیا. صوفیاء نے, صوفیاء وہ لوگ ہیں, ایک تو ہے نا دکاندار, دکان باز, یہ جو مرید بناتے ہیں اور مریدوں کو چکر میں ڈالا ہوا ہے اور اپنا گھر جلاتے ہیں اور یہ. لیکن کچھ صوفیاء واقعی تصوف کے قائل ہیں, مسلک ہے ان کا, ظاہر ہے ہر ایک کا مسلک ہے, جو بھی رکھنا چاہے اس کو, کسی دوسرے کو کوئی اعتراض نہیں. آپ اپنے مسلک پہ کاربند رہیں, دوسرے کے مسلک میں جو وہ پسند کرتا ہے اس پہ چلنے دیں. اب تصوف کچھ لوگوں کا ہے, اعتقاد ہے, وہ مذہب ہے, وہ دین ہے, ان کا تصوف کے اوپر چلتے ہیں. صوفیاء پاکستان میں زیادہ تر صوفیاء ہی آئے جنہوں نے آ کر مذہب پھیلایا, تو تصوف کافی گہرا ہے پاکستان کے اندر, پنجاب میں, سندھ میں, باقی علاقوں میں. ابھی تصوف کے بارے میں حساسیت زیادہ شروع ہو گئی ہے یہ جب سے پاکستان کا ماحول ایسے بنا ہے, ورنہ پہلے پاکستان کے اندر صوفیاء, بڑے بڑے مزار ہر شہر کے اندر جو بنے ہوئے ہیں, سندھ کے اندر صوفیاء کے بڑے مزار ہیں, اور پنجاب کے اندر اور دیگر علاقوں کے اندر بزرگ صوفیاء ہر جگہ رہے ہیں. ان کا ایک اپنا مسلک ہے, اپنا ان کا سوچ ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ زیادہ اس طرح سے نہیں سوچتے جس طرح مذاہب مسالک والے لوگ سوچتے ہیں. ان کا ایک اپنا خاص بنیاد ہے, نظریہ ہے, اور ہر چیز کے بارے میں ان کی سوچ ہے اپنی. ان کے نظریے کے مطابق امام کون ہوتا ہے؟ تصوف کا, صوفیت کا امام. صوفیت کا امام وہ شخص ہوتا ہے جو بہت ہی تقوی کے اعلیٰ معیار پر ہو, پرہیزگار ہو, اہل ریاضت ہو, اتنی ریاضتیں کرے, اتنے چلے کاٹے کہ صاحب کرامت ہو جائے اور اس کے ہاتھ میں شفا آ جائے, اس کی بات میں اثر آ جائے. وہ اگر بے اولاد کے لیے دعا کرے تو اس کو اولاد مل جائے, اگر بے روزگار کے لیے دعا کرے اس کو روزگار مل جائے, اگر کسی اور مشکل میں پھنسے ہوئے انسان کے لیے دعا کرے اس کا بیڑا پار ہو جائے. یہ کہتے ہیں نا آپ کی اردو میں, پنجابی میں, سرائکی میں جو شاعری ہے وہ تقریباً تصوف سے زیادہ متاثر ہے, یہ بیڑے پار کرنا اور اس طرح کرامتیں ہیں. صوفیاء اپنی کرامتیں اپنے بزرگوں کی ذکر کرتے ہیں کہ وہ پانی پہ چلتے تھے, وہ دیواریں دوڑاتے تھے, وہ مثلاً فلاں کام کرتے تھے, شیر کے اوپر سواری کرتے تھے, لوگ گدے پہ نہیں بیٹھ سکتے, وہ شیر پہ بیٹھ سکتے تھے. وہ کچھ لوگ ہیں نا گھوڑے پر بھی سواری نہیں کر سکتے. ان بزرگوں کے بارے میں ہے کہ یہ دیواریں چلاتے تھے, یہ درختوں کو حکم دیتے تھے, یہ فلاں کام کرتے تھے, یہ پتھر برساتے تھے, یہ دریاؤں کا رخ موڑ دے. اس طرح کی کرامتیں ان کے بارے میں ان کے پیروکار, ان کے مرید معتقد بھی ہیں, مانتے بھی ہیں اور ذکر بھی کرتے ہیں. ابھی چند دن پہلے یہ صاحب اپنے بزرگ کی کرامتیں بیان کر رہے تھے کہ ہمارے بزرگ جو تھے وہ دریا ادھر سے جاتا تھا, انہوں نے دریا کو حکم دیا, اس نے شہر کے ادھر سے جانا شروع کر دیا. وہ اس طرح کی باتیں وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے یہ بزرگ تھے ادھر جنہوں نے یہ کام کیے. سنی ہوں گی آپ نے بھی, یا ممکن ہے آپ کے خاندانوں میں بھی ایسے بزرگ ہوں گے جن کے آپ کرامتاں نقل کی گئی ہیں. حرج نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے, میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کا امام کیسے ہوتا ہے. ان کا امام یہ ہوتا ہے کہ نیک آدمی ہوتا ہے, کوئی غلط کام نہیں کرتا, دنیا سے مکمل دور ہوتا ہے, اس کو مادیت کی دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی, چلے اور ریاضتیں زیادہ کاٹتا ہے, اور چلے اور ریاضتیں کاٹ کے وہ کرامت کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے, صاحب کرامت ہو جاتا ہے. جب اس کو کرامت مل جاتی ہے پھر وہ لوگوں کو شفا دیتا ہے, اولاد دیتا ہے, دعا پوری ہوتی ہے. اب وہ زندہ ہو یا اس کے مزار پر, یہ لوگوں کے اندر صوفیت کی امامت کا تصور موجود ہے. میں نے غلط تو ترجمانی نہیں کی, ایسے ہی ہے نا, یہ تصوف کے ہاں امام اسی کو کہتے ہیں. ہوا یہ کہ امامت قرآنی، امامت الہی، امامت جو امامیہ کے مکتب کا تشخص ہے، وہ امامت جب بیان نہیں ہوئی، ممبروں پر بیان نہیں ہوئی، کتابوں میں موجود تھی لیکن کتابوں کو پڑھا نہیں گیا، تشریح و تفسیر نہیں ہوئی، زیادہ سے زیادہ امامت کے بارے میں جو بات ہوئی وہ اتنی بات ہوئی کہ امامت ثابت ہے، امامت کی دلیل موجود ہے، امامت کی نص موجود ہے، لیکن حقیقت امامت کیا ہے اس کی مہلت نہیں ملی کہ حقیقت امامت کیا ہے. صرف ہم مخالفین کے سامنے ثابت کرتے رہے علماء ہمارے اعتقاد کی کتابوں میں کہ امامت موجود ہے، ثابت ہے، قرآن کے شواہد دلائل موجود ہیں، رسول اللہ کے اقوال موجود ہیں، روایات موجود ہیں، پس ثابت ہو گیا کہ امامت ثابت ہے. اب حقیقت امامت کی جب باری آئی، جن لوگوں کو حقیقت امامت تشریح کر کے بتانا چاہیے تھی انہیں مہلت نہیں ملی، وہ پھر بھی اصرار اس بات پر کرتے رہے. جب حقیقت بتانے کی باری آئی تو بھی اس بات امامت پر زیادہ زور دیا. آج بھی جب کتابیں لکھی جاتی ہیں تو اس بات امامت کی زیادہ کتابیں لکھی جاتی ہیں، حقیقت امامت کی کم لکھی جاتی ہے کتاب یا نہیں لکھی جاتی. حقیقت امامت سمجھنے کے لیے گیپ تھا، اس گیپ کو تصوف نے پورا کیا، صوفیت نے پورا کیا. اس بات تو کر دیا کہ امام ہیں، لیکن امام کیا ہوتا ہے، امام کی حقیقت کیا ہے، امام کسے کہتے ہیں، امام کون ہوتا ہے، یہ نہیں بتایا گیا. اور یہ خلا، یہ کمی تصوف کے نظریے نے آ کر پوری کی. امام کون ہوتا ہے؟ امام اس بزرگ مقدس ہستی کو کہتے ہیں جو صاحب کرامت ہوتا ہے، جو دعا کرے ہمیں